بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ آڈیوز کی جانب سے، شیعہ ہی اہل سنت ہیں، اس کتاب کا چیپٹر نمبر 15 سنی مذاہب کی ترقی کا راز پیش خدمت ہے۔ تاریخی کتابوں اور اسلاف کی جمع کردہ چیزوں پر نظر رکھنے والا بغیر شک و تردید کے اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اس زمانے میں سنیوں کے مذاہب اربع کی ترقی میں برسر اقتدار پارٹی کا ہاتھ تھا، لہٰذا اکثر لوگوں نے انہیں قبول کیا کیونکہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک محقق اس بات کو بھی جانتا ہے کہ زمانے میں اور دسیوں مذاہب اس لیے فنا ہو گئے تھے کہ حاکم وقت ان سے راضی نہیں تھا، مثلا مذہب اوزاعی اور مذہب حسن بصری، ابو غینیہ، ابن ابی ذؤیب، سفیان ثوری، ابن ابی داؤد اور لیث بن سعد وغیرہ۔ مثلا لیث بن سعد مالک ابن انس کا دوست تھا اور علم فقہ میں ان سے کہیں آگے تھا، لیکن اس کا مذہب اس لیے برباد ہو گیا کہ اس سے حکومت راضی نہیں تھی، جیسا کہ شافعی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، مناقب شافعی صفحہ 524۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ابن ابی ذؤیب مالک بن انس سے افضل تھے لیکن مالک رجال میں ماہر تھے، تذکرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ 176۔ لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مالک کو صاحب مذہب دیکھتے ہیں کیونکہ انہیں حکومت کا تقرب حاصل تھا، حکام کے کہنے پر چلتے تھے، لہٰذا یہ مشہور عالم بن گئے اور خوف و طمع کے ذریعے ان کے مذہب کی ترویج ہونے لگی، خصوصاً اندلس میں کہ جہاں مالک کے شاگرد یحییٰ نے اندلس کے حاکم سے رسم و راہ بڑھا کر تقرب حاصل کیا تو حاکم نے انہیں قاضیوں کے سلیکشن کا اختیار دے دیا، لہٰذا قضاوت کا منصب اسی کو دیا جاتا تھا جو مالکی ہوتا تھا۔ اسی طرح ابو حنیفہ کی وفات کے بعد ان کے مذہب کی ترقی کا باعث ابو یوسف اور شیبان تھے، یہ دونوں ابو حنیفہ کے پیروکار اور ان کے مخلص ترین شاگرد تھے اور عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے مقربین میں سے تھے اور ہارون کی حکومت کی پائیداری میں ان کا بڑا کردار تھا۔ دوشیزاؤں کا رسیہ اور لہو و لعاب کا شوقین ہارون ان کی موافقت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا، لہذا یہ دونوں اسی شخص کو قاضی بناتے تھے جو حنفی ہوتا تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں ابو حنیفہ اعظم العلماء اور ان کا مذہب اعظم المذاہب الفقیہ بن گیا، باوجود یہ کہ ان کے ہمسر علماء نے ان کے کافر ہونے اور زندیق بن جانے کا فتویٰ دیا تھا۔ فتویٰ دینے والوں میں سے امام احمد بن حنبل اور ابو الحسن اشعری ہیں، اور مذہب شافعی تو تقریباً مٹ جانے کے بعد زندہ ہوا ہے، اور یہ اس وقت ہوا جب ظالم و غاصب حکومت نے ان کی تائید کی، لہٰذا وہی مصر کے جہاں شیعہ ہی شیعہ تھے شافعی بن گیا، اور یہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں اس وقت ہوا جب وہ شیعوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگا اور انہیں بے دردی کے ساتھ ذبح کرنے لگا۔ اسی طرح اگر معتصم عباسی حنبلی مذہب کی تائید نہ کرتا تو آج کوئی اس مذہب کا نام لینے والا بھی نہ ہوتا، اور یہ اس وقت ہوا جب احمد بن حنبل نے خلق قرآن کے نظریے سے برات کا اظہار کیا، اور متوکل کے زمانے میں تو اس کا ستارہ اور اچھے طریقے سے چمک گیا۔ ابھی ماضی قریب میں برطانیہ کے استعمار کی مدد سے مذہب وہابیت نے فروغ پایا، پھر برطانیہ نے آل سعود کو یہ ذمہ داری سونپی، لہٰذا اس نے فوراً شیخ محمد بن عبد الوہاب کی مدد اور حجاز و جزیرۃ العرب میں اس کے مذہب کی نشر و اشاعت میں بھرپور تعاون کیا۔ اس طرح مذہب حنبلی کو تین آئمہ ملے، پہلے امام احمد بن حنبل، جنہیں خود اپنے فقیہ ہونے کا اقرار نہیں تھا بلکہ وہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے، ان کے بعد ابن تیمیہ ہیں جن کو اہل سنت نے شیخ الاسلام اور مجدد السنہ کا لقب دیا ہے، جبکہ ان کے زمانے کے علماء کو اس لیے کافر کہتے تھے کہ وہ تمام مسلمانوں کو اس لیے مشرک کہتے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل رکھتے تھے۔ اس کے بعد زمانہ ماضی میں محمد بن عبد الوہاب برطانوی استعمار کے چیلے اٹھتے ہیں اور مذہب حنبلی کی تجدید کی کوشش کرتے ہیں، وہ ابن تیمیہ کے فتاوے پر عمل کرتے ہیں، اس طرح احمد بن حنبل کا ان کی خبر ہو گئے، کیونکہ اب اس مذہب کو لوگ مذہب وہابی کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان مذاہب کی ترقی شہرت اور سربلندی حکام کی مرہون منت تھے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ تمام حکام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن تھے، کیونکہ وہ اپنے نظام کے لیے انہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو چیلنج اور اپنی بادشاہت کا زوال تصور کرتے تھے، لہٰذا وہ ہمیشہ ان کو الگ رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور امت میں جھوٹا بنا کر پیش کرتے تھے اور ان کو شیعوں کو تہ تیغ کرتے تھے۔ بدیہی تھا کہ وہ حکام بھی بعض چاپلوس قسم کے علماء کو بڑے بڑے عہدوں اور مناصب سے نوازیں تاکہ ان علماء کے فتاوے حکام کے حکم کے مطابق ڈھلتے رہیں، اور فتاوے لوگوں کی دائمی ضرورت ہے کیونکہ ان میں شرعی مسائل رچ بس گئے ہیں۔ حکام کسی زمانے میں بھی شریعت کی کسی چیز سے واقف نہیں تھے اور نہ فقہ کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، لہٰذا ان کے لیے ایسے علماء کا رکھنا ضروری تھا جو ان کے نام پر فتویٰ دیتے اور لوگوں کو یہ باور کراتے تھے کہ دین الگ چیز ہے اور سیاست ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح خلیفہ سیاسی آدمی ہوتا تھا اور فقیہ دینی آدمی ہوتا تھا، جیسا کہ آج بھی اسلامی ممالک میں رئیس جمہور سیاسی ہوتا ہے اور کوئی عالم دین اس کی مدد کرتا ہے جس کو مفتی جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ اس عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عبادات، دینی نعرے اور جوانوں کے مسائل کو مد نظر رکھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو فتویٰ یا حکم دینے کا اختیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ وہی کہتا ہے جو حکومت و حاکم کی مرضی ہوتی ہے، یا کم از کم اس کا فتویٰ حکومت اور اس کے دستورات کے مخالف نہ ہو۔ در حقیقت یہ فکر خلفائے ثلاثہ ابو بکر و عمر اور عثمان کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے دین و حکومت میں تفریق کر کے اپنے لیے حق تشریح کا باب کھول لیا تھا، اور اسی پر ان کی خلافت کی مصلحت و ضمانت اور اس کا باقی رہنا موقف تھا۔ اور جب ان خلفائے ثلاثہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے وہی حدیثیں محفوظ کی تھیں جو ان کی سیاست کے خلاف نہیں تھیں، مشہور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ 9 ہجری میں مسلمان ہوا اور بہت مختصر زمانے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اور قابل ذکر حدیثیں اسے یاد نہیں تھیں، لہٰذا اس نے مجبوراً ابو ہریرہ، عمر بن العاص اور بعض صحابہ کو اس بات پر معین کیا کہ میری خواہش کے مطابق فتویٰ دیا کرو۔ معاویہ کے بعد ابن امیہ و بنی عباس نے بھی اس سنت حمیدہ پر عمل کیا، چنانچہ ہر حاکم کی بغل میں قاضی القضاتہ موجود رہتا ہے، جس کا فریضہ ہی یہ ہے کہ وہ منصب قضاوت پر ان لوگوں کو معین کرے جو حکومت کے موافق اور اس کے دستور کے مطابق عمل کرنے والے ہوں۔ اب بعد آپ کے لیے ان قاضیوں کی ماہیت کا جاننا ضروری ہے کہ جو اپنے سید و سردار کو خوش کر کے اپنے رب کو غضبناک کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ معلوم ہو جائے گا کہ حکومت کے مناصب سے ائمہ اطہار کو کیوں الگ رکھا جاتا تھا۔ طول تاریخ میں آپ کو ان میں سے کوئی قاضی نہیں ملے گا، اور نہ ہی مسند فتویٰ پر متمکن ملے گا۔ اور ہم سنی مذہب کی ترقی کے سلسلے میں، جو کہ حکام کی مرہون منت تھی، زیادہ تحقیق کریں گے تو ہم مذہب امام مالک سے پردہ ہٹانے کے لیے ایک مثال پیش کریں گے، کیونکہ یہی سب سے عظیم اور وسیع مذہب تصور کیا جاتا ہے۔ مالک صاحب موتا میم واؤ توئیں الف کی تالیف سے مشہور ہوئے تھے۔ یہ کتاب انہوں نے خود تالیف کی تھی، چنانچہ اہل سنت کے نزدیک قرآن کے بعد یہ صحیح ترین کتاب ہے۔ بعض اہل سنت تو اسے صحیح بخاری پر بھی فوقیت دیتے ہیں۔ مالک نے بے پناہ شہرت پائی تھی، یہاں تک کہا جانے لگا تھا کہ کیا مدینہ میں مالک کے ہوتے ہوئے کوئی فتویٰ دے سکتا ہے؟ انہیں دار الحجرہ بریکٹ میں لکھا ہے مدینہ کے امام کا لقب دیا گیا تھا۔ واضح رہے جب امام مالک بیعت اقرا کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا، اس وقت والی مدینہ جعفر بن سلیمان نے ان کو 70 کوڑے لگوائے تھے۔ اسی چیز کو مالکی ہمیشہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مالک تو ہمیشہ حکومت کی مخالفت کرتے تھے۔ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ یہ قصہ بیان کرتے ہیں وہی اس کے بعد والا قصہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے اس کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جب مالک کو کوڑے لگنے کی اطلاع ابو جعفر منصور کو ملی تو انہیں بہت صدمہ ہوا، اور مدینہ سے جعفر بن سلیمان کی معزولی کا خط لکھا اور اس کو بغداد آنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد مالک ابن انس کو خط لکھ کر بغداد تشریف لانے کی دعوت دی، لیکن مالک نے انکار کر دیا اور ابو جعفر کو خط لکھا کہ مجھے اس سے معاف رکھا جائے اور میرے عذر کو قبول کیا جائے۔ ابو جعفر نے پھر لکھا کہ آئندہ سال آپ مجھ سے حج میں ملے، انشاءاللہ حج کو جاؤں گا۔ تاریخ خلفہ سے ابن قتیبہ جلد 3 صفحہ 149۔ جب امیر المومنین ابو جعفر خلیفہ عباسی منصور اپنے چچا زاد بھائی جعفر بن سلیمان بن عباس کو مدینہ کی گورنری سے صرف اس بات پر معزول کرتا ہے کہ اس نے امام مالک کو کوڑے لگوا دیے تھے، تو یہ بات خود سوچنے اور غور کرنے کی دعوت دیتی ہے، کیونکہ جعفر بن سلیمان نے اپنے چچا زاد بھائی کی خلافت کی تائید ہی میں کوڑے لگوائے تھے۔ اس لحاظ سے ابو جعفر منصور کو والی مدینہ کی ترقی اور عزت افزائی کرنا چاہیے تھی، نہ کہ اس طریقے سے اس کی اہانت و معزولی کرنا چاہیے تھی کہ اسے معزول کر کے سختی کے ساتھ مدینہ بلایا جائے۔ پھر خلیفہ خود مالک سے خط لکھ کر عذر خواہی کرتا ہے اور انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ والی مدینہ جعفر بن سلیمان سے حماقت میں ایک کام انجام پا گیا تھا، وہ سیاست اور اس کی باریکیوں سے واقف نہ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مالک خلیفہ کا معتمد اور حرمین شریفین کا مرکز ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو منصور کبھی اپنے بھائی کو مدینہ کی گورنری سے معزول نہ کرتا، کیونکہ مالک نے بیعت اکراہ کی حرمت کا فتویٰ دے دیا تھا۔ اس لحاظ سے وہ سزا کے مستحق تھے، سو جعفر نے سزا دی تھی۔ اور ایسا تو آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے کہ کوئی حاکم حکومت کی حیثیت اور ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کسی کو جیل بھیج دیتا ہے، اور بعد میں جب اس کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے کہ وزیر محترم کے قریبی ہیں یا رئیس جمہور کی زوجہ کے آشناؤں میں سے ہیں، تو حاکم کو اپنے منصب سے معزول ہونا پڑتا ہے اور اسے کوئی اور ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ جس کے بارے میں وہ حاکم صاحب خود بھی کچھ نہیں جانتے۔ یہاں مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جو تیونس میں فرانس کے تسلط کے زمانے میں رونوا ہوا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ عیساویہ کا شیخ طریقت اور اس کی جماعت ایک شب روڈ سے اللہ اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے شمشیر و چھری اور چاقوؤں کی جھنکاروں کے ساتھ چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اپنی عادت کے مطابق وہ تقیہ شریف تک پہنچ گئے۔ بریکٹ میں لکھا ہے جیسے صوفیوں کا فرقہ قادریہ ہے، بریکٹ کلوز۔ ان کے راستے میں ایک پولیس افسر کا مکان بھی واقع تھا۔ وہ ان کی ہا ہو سے پریشان ہو کر گھر سے باہر نکلا اور ان کی تلواریں وغیرہ توڑ کر پھینک دیں اور ان کے مجمع کو متفرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے آنے جانے والوں کے قانون کا احترام نہیں کیا تھا۔ پھر رات کے 12 بج چکے تھے، اور جب وہاں کی سی آئی ڈی نے گورنر کو اس حادثے کی اطلاع دی تو وہ پولیس افسر پر بہت غضبناک ہوا اور اسے معزول کر دیا اور اسے 3 روز کے اندر شہر قفصہ چھوڑ دینے کا آرڈر دے دیا۔ عیساویہ کے شیخ طریقت کو بلا کر فرانس کی حکومت کی طرف سے عذر خواہی کی اور انہیں وافر مال دے کر راضی کر لیا، اور یہ مال اس لیے دیا تھا تاکہ وہ اپنی تلوار چھری چاقو وغیرہ خرید لیں۔ اور جب ایک مقرب بارگاہ نے گورنر صاحب سے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے ان وحشیوں کو ایسی ہی چیزوں میں مشغول رکھنا افضل ہے، ورنہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دیں گے اور ہمیں نگل جائیں گے، کیونکہ ہم نے ان کے حقوق غصب کر رکھے ہیں۔ اب ہم امام مالک کی طرف پلٹتے ہیں تاکہ خود ان کی زبانی ابو جعفر منصور سے ان کی ملاقات کا حال سنیں۔